بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. وعليه وعلى بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم أجل له الفرج. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقال سبحانه وتعالى، ومن قبل يستفحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اب وہ منزل آ چکی ہے کہ ہمیں اپنے عنوان کے دوسرے حصے کو زیادہ وقت دینا ہوگا، لیکن بعض صاحبان ایمان خصوصیت کے ساتھ کچھ بچے اور بچیاں، ان کی خواہش کے پیش نظر وہ انداز بھی جاری رکھا جائے گا جو کل اور پرسوں کی مجالس کا تھا. یاد دلا دیا جائے کہ ہمارا عنوان ہے غیبت امام اور ہماری ذمہ داریاں. کل کی مجلس میں ایک ایسی تفصیل آ گئی تھی کہ جسے مکمل طریقے سے بیان کرنے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ میری خواہش ہے کہ جو مومنین کرام ایک سے زیادہ مجالس سننا چاہتے ہیں، یہاں بھی آنا چاہتے ہیں، دوسری جگہ بھی جانا چاہتے ہیں، انہیں اتنا وقت دے دیا جائے تو بات تو زیادہ طولانی نہ کی جائے، گھنٹے گھنٹے پانچ منٹ میں بات مکمل ہو جائے. تو دوران تقریر حالات بیان کرتے کرتے ایک ایسی منزل آ گئی تھی کہ جہاں میں دیکھ رہا تھا کہ اگر میں پوری تفصیل میں گیا تو بات بہت پرانی ہو جائے گی، تو میں نے بہت احتیاط کے ساتھ، یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آپ ابھی نتیجہ دیکھیے گا، میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اسی روانی اور تیزی میں کچھ جملوں کا اس طرح انتخاب کیا کہ غلط پیغام بھی آپ تک نہ پہنچے اور اس تفصیل کی ضرورت بھی نہ پڑے، لیکن پتہ چلا کہ واقعاً مجھ سے کہیں نہ کہیں غلطی ہو گئی. آج صبح بھی ایک برادر محترم نے جو بہت قابل احترام ہے فون کیا کہ آپ نے یہ پڑھا، تو میں تو انہی سے الٹ پڑا کہ جی آپ کے سننے میں غلطی ہوئی ہے، میں کبھی ایسا پڑھ نہیں سکتا. لیکن اس کے بعد شام کو ایک اور برادر محترم نے یہی بات کہی، اور اس وقت ممبر پہ آنے سے ایک لمحے پہلے جو پرچہ مجھے ملا اس نے بھی یہی بات کہی گئی. تو اب یہ تو واقعاً میں جلدی جلدی میں وہ جملہ غلط کہہ گیا تو اس کی وضاحت ہو جائے، اور یا پھر یہ کہ میرا جملہ صحیح تھا لیکن کچھ اس انداز سے یہ جملہ کہا گیا کہ لوگ اس روانی اور تیزی میں اس سے وہ نتیجہ نکال بیٹھے جو میرا مقصد نہیں تھا. اب ساری بات ہے کیا، ذرا اس کو بھی حل کر دوں، اس لیے کہ بہت کم تقاریر ایسی ہوتی ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر چار پانچ سوالات ایک ہی جملے کے حوالے سے آ جائیں، اور وہ یہ ہے کہ کل کی مجلس میں یہ بتایا تھا کہ شیطان کا مقابلہ تو ائمہ معصومین علیہ السلام بھی نہ کر سکیں گے تو ہم انسان کا مقابلہ کریں گے. جہاں تک کل بھی بیان کرتے وقت میرے ذہن میں تھا کہ مجھے یہ نہیں کہنا کیونکہ یہ حقیقت نہیں، لیکن زیادہ تمہید میں گئے بغیر جملے کی اصلاح کر دوں. کل صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا, اور اگر مجھے یقین ہے کہ میں نے یہی کہا بھی, لیکن اتنے سارے لوگوں کو تو غلط فہمی نہیں ہو سکتی. کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس لشکر میں جو شیطان کا مقابلہ کرے گا, 12 کے 12 امام ہوں گے, مگر وہ لشکر شیطان کے اس جارحانہ حملے کا مقابلہ نہیں کر پائے گا, اور 3 مرتبہ وہ ریٹریٹ کی کیفیت ہوگی, وہ پسپائی کی کیفیت ہوگی, یہ لشکر پیچھے ہٹے گا. پھر حوصلہ بڑھایا جائے گا, حوصلہ کون بڑھائے گا؟ یہی ائمہ. اور یہ لشکر آگے جائے گا اور پھر پیچھے ہٹے گا. اس میں یہ تو میں نے عرض کیا تھا جو روایت کا جملہ, کہ جب 3ری مرتبہ یہ دباؤ بڑھ چکا ہوگا تو اس وقت اجتماعی طور پر تمام ائمہ بھی اپنے امامے اتار کر ننگے سر دعا کا جو ایک حکم ہے اس طرح سے دعا کریں گے. اب اس پورے بیان میں کہیں پر بھی یہ جملہ میں نے نہیں بیان کیا کہ معصومین بھی شیطان کا مقابلہ کر رہے ہوں گے اور شیطان ان کو نعوذ باللہ یا شکست دے گا یا پسپائی پہ مجبور کرے گا. لیکن یا تو واقعاً غلطی سے میں یہ کہہ گیا, اور یا پھر اس انداز بیان سے ذہنوں میں یہ تاثر بنا. اب سن لیجئے کہ اصل بات کیا, اس لشکر میں امام ہوں لیکن ان میں سے کوئی تلوار لے کر شیطان کے مقابلے پر نہیں جائے گا. کیوں؟ بہت واضح ایک وجہ ہے, اگر کہ اس پر بھی سینکڑوں سوالات آ سکتے ہیں, لیکن بہرحال باقی باتیں مجلس کے بعد کے سوال و جواب کے سیشن میں کے لیے چھوڑ دیجئے. ہر ایک کو پتا, ہر ایک کا مطلب ہر امام, کہ یہ شیطان اللہ نے اس کا قتل پیغمبر کے ہاتھوں سے رکھا. یہ وہ شکار جسے رسول کے لیے رکھا گیا, چنانچہ ہم اس کے مقابلے پر جائیں گے ہی نہیں. اگر جاتے تو نہ صرف یہ کہ شیطان کا اسی لمحے خاتمہ ہو جاتا, بلکہ وہ خرابی بھی نہ ہوتی کہ نور اور نار اور کس طرح سے ٹکراؤ, جو کہ ذوالفقار, بہرحال یہ خصوصیت ہے کہ وہ آسمان سے اتری ہوئی تلوار, اور جس طرح انسانوں کی گردن اڑاتی اسی طرح سے جنوں کی گردن بھی کاٹتی ہے, جیسا کہ وہ بئر معونہ کی مشہور ترین جنگ کی کیفیت آپ سنتے ہیں, کہ جہاں وہ پانی بھرنے کا مسئلہ ہوا اور اصحاب رسول واپس آ گئے تھے تو میرے مولا نے جا کر جنات سے جنگ کی. تو مسئلہ یہ نہیں کہ ائمہ نے مقابلہ کیا اور کامیاب نہ ہوئے, مقابلہ ہی نہ کیا. جیسے اب بیان شروع ہو گیا, جیسے یزید بھی آیا اور ہارون بھی آیا اور منصور بھی آیا اور ہشام بھی آیا اور مروان بھی آیا اور متوکل بھی آیا اور معتصم بھی آیا, معتصم بھی آیا, مگر اب یہ نہیں ہوگا کہ ہارون کے خلاف جنگ لے کے جو امام چاہے چلا جائے, جا سکتا ہے, لیکن یہ ساری چیزیں طے ہیں کہ ہارون کا مقابلہ وہی ساتواں امام کرے گا کہ جس ہارون امام کو زہر دیا, اور ہشام کا مقابلہ وہی چوتھے امام فرمائیں گے کہ جس ہشام نے چوتھے امام پر ظلم کر کے انہیں زہر دغا سے شہید کیا. ہاں, ایک دوسرا مرحلہ آئے گا کہ جہاں پہ یہ جملہ اپنی جگہ, یہ سارے امام جمع ہوں گے جو آگے بڑھ کے فریضہ انجام دے گا, ہو جائے گا, مگر ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ طے شدہ بات ہوگی کہ جس امام کے زمانے کا دشمن ہے وہی جا, گھر کے دوسرا امام بھی اس کو واصل جہنم کر سکتا, اور شیطان کے حوالے سے بھی یہی بات طے پائی کہ ہر معصوم اس کا خاتمہ کر سکتا ہے, لیکن پیغمبر کے لیے یہ ذمہ داری روز ازل سے پروردگار نے رکھ دی ہے, اس سے زیادہ کا بیان فی الحال ممکن نہیں. تو بات یہاں تک پہنچی تھی, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آج اس پہلے حصے کو جلدی مکمل کرنا ہے, کیونکہ اب ذمہ داریوں والا عنوان جو 2 دن پہلے دجال کے حوالے سے حفاظتی پیچھے کی بات آئی تھی اس کو آگے بڑھانا. شیطان مارا گیا اور شیطان کا خاتمہ ہو گیا. شیطان کے خاتمے کے ساتھ ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا سارے کافر اور سارے منافق مار دیے جائیں گے یا کچھ کو رہنے کی اجازت دی جائے گی؟ یہ سوال اس لیے بھی پیدا ہوا کہ خود اپنی جگہ یہ مستقل سوال ہے کہ حکومت امام میں غیر مومن کا اسٹیٹس کیا ہوگا، لیکن اس سے زیادہ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ جب روایتوں میں امام زمانہ کی شہادت کی تفصیلات آ گئی تو پہلا سوال ذہن میں یہ آیا کہ شہید کرنے کے لیے کسی ظالم کا ہونا ضروری، اور امام کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ یملأ اللہ به الارض قسطا وعدلا کما ملأت ظلما وجورا، کہ یہ امام وہ جس کے ذریعے اللہ ساری دنیا میں قسط اور عدل، عدل اور انصاف کا نظام قائم کرے گا اور کوئی ظالم باقی نہیں رہے گا. تو جب ظالم باقی نہیں رہے گا تو شہادت کیسے؟ اور شہادت حقیقی شہادت، اس لیے کہ لفظ شہادت کے ہماری شریعت میں دو مطلب، ایک حقیقی شہادت اور ایک ثواب والی شہادت. کا ثواب والی شہادت یہ کہ آدمی کسی دشمن اسلام کی تلوار سے نہ مارا جائے، کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر جائے، عورت ڈلیوری کے درمیان دنیا سے رخصت ہو جائے، کوئی دینی طالب علم دینی تعلیم کے درمیان اس دنیا کو چھوڑ، بہت ساری چیزیں قدرتی آفات کے نتیجے میں. ایسا بھی نہیں کہا یہ زمانے کا امام شہید ہوگا، اور حقیقی شہادت ہوگی اسی انداز کی جس انداز کی شہادت ان کے بزرگوں کو ملی. تو پھر شہید کرنے والا کہاں سے آ گئے؟ اور شہید کرنے والے کی وجہ سے یہ مسئلہ زیر بحث ہے، اور تفصیلات یہ بیان کی گئی کہ حکومت امام قائم ہو چکی، دجال تو دجال، دجال کے باپ شیطان کا خاتمہ کیا جا چکا، اس لیے ساری دنیا میں عدل اور انصاف کا نظام قائم، امام کی حکومت کا سیکرٹریٹ مسجد کوفہ ہوگی جہاں سے ان کے دادا پہلا امام حکومت اسلامی کا نظام چلاتا تھا، اور امام کا بیت المال یا اس زمانے کا اسٹیٹ بینک مسجد سہلا میں ہوگا، اور امام کی رات کی رہائش اور رات کی عبادتیں کربلا محلہ میں ہوں گی، اور اس طرح سے حکومت کا نظام چل رہا. اس دوران یہ بہت اہم جملہ، اس دوران جو باقی 11 امام اور اس میں سے اگر بعض وجوہات کی بنا پہ مولا علی کو نکال دیں تو باقی جو 10 امام وہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل جائیں گے، اور ہر امام اپنی پسند یا اپنی چوائس سے ایک خطے کا انتخاب کرے گا کہ مجھے یہاں پہ زندگی گزارنا. اب یہ ایک الگ بحث شروع ہوئی کہ ہر امام کس چیز کو دیکھ کے اس علاقے کا انتخاب کرے گا، مگر اس کا کوئی جواب روایتوں میں نہیں. علماء نے اپنی طرف سے اندازے لگا، کسی نے یہ کہا، اب یہ اندازے ہیں اور اندازے بھی لفظ توہین آمیز ہے لیکن وقت نہیں ہے اس لیے اس کی لفظ سے کام چلائی، اندازے بھی دوسرے اور تیسرے درجے کے علماء تھے. جب یہ لفظ آتا ہے تو خود بخود تیسرے درجے کے عالم سے تصور یہ آتا ہے کہ بہت نعوذ باللہ غلط قسم کے عالم، نہیں، حجت الاسلام لیول یا اس سے بھی ایک درجہ نیچے کے عالم، ان کے اندازے. کسی نے کہا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس امام کی مادر گھرانی دنیا کے کس علاقے سے آئی تھی، چنانچہ اس علاقے کا انتخاب کیا جائے گا اپنی رہائش کے لیے، اور کسی نے کہا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس امام کی زوجہ کس علاقے سے آئی تھی، چنانچہ انتخاب کیا جائے گا اس حوالے سے. یہ جملہ اس لیے آج ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے خطے سے بھی بعض معصومین کے گھروں بعض محترم خواتین پہنچی ہیں ان رشتوں کے حوالے سے جسے قرآن نے حلال رشتہ بنایا اس مرد کے لیے. خیر، اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ اس امام کی زیارت کرنے والوں میں زیادہ تعداد کس کی، اور بعض نے کچھ اندازے اور کچھ اندازے اور کچھ اندازے. یہ میں نے صرف اس لیے آپ کے سامنے بات پیش کی کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ بہرحال ہمارے علماء کرام ہر پہلو سے اور ہر اینگل سے سنوان کے گفتگو کرتے رہتے ہیں، کوئی مہم مسئلہ نہیں، کوئی ہمارے عقائد کا حصہ نہیں، اور اس کا ہماری کسی ذمہ داری سے تعلق نہیں. پھر میں نے اتنی بات کیوں کہہ دی؟ نہیں، اس میں ایک غلط فہمی کا حل ہے، وہ ابھی آتا. ائمہ دنیا کے مختلف علاقوں میں چلے گئے، مثلا کوئی افریقہ کے علاقے میں گئے اور کوئی ہندوستان اور پاکستان کے علاقے میں آیا، اور کوئی چین اور جاپان اور کوریا کے علاقے میں گیا اور کوئی ساؤتھ امریکہ ارجنٹائن اور چلی کے علاقے میں گیا. اس طرح سے دنیا میں یہ ائمہ پھیل گئے. مگر امام مظلو کربلا ہی میں مقیم رہیں گے. اس لیے اچھا نہیں اس لیے بھی یہ زمانے کے امام کے فوراً بعد امامت یا یہ کہیے حکومت امام حسین کی شروع ہوگی. اب یہ ائمہ دنیا کے مختلف علاقوں میں ہیں. امام مظلو کربلا معلہ میں مقیم, امام زمانہ وزٹ کر رہے ہیں, اور اسی وزٹ کے درمیان ایک مرتبہ شام کے علاقے میں داخل ہوئے اور دمشق شہر میں پہنچے اور وہاں کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں. یہ مکان کی چھت پہ بیٹھی ہوئی ایک عورت جو کافی عرصے سے موقع کی تلاش میں تھی, غالباً اس کا وہی مسئلہ تھا غالباً جو پیغمبر کے حوالے سے ہندہ کا مسئلہ تھا اور مولا متقیان کے حوالے سے قطامہ کا مسئلہ تھا. ہندہ کے سینے پہ بھی یہی داغ کہ میرا باپ بھی اور میرا بھائی بھی ان کی وجہ سے مارا گیا اور میرا بیٹا بھی, اور قطامہ نے بھی ابن ملزم سے یہی کہا کہ میں تجھ سے شادی کرنے کو تیار ہوں لیکن میرا مہر یہ ہے کہ علی کا سر لا کے دینا ہوگا. وہ تو آیا ہی اس ارادے سے کوفے میں ہے, لیکن جب پوچھتا ہے کہ کیا وجہ تو یہی پتا چلا کہ اس خاندان کے کئی افراد مولا متقیان کی تلوار سے یا ان کے لشکر کے ہاتھوں مہروان کی جنگ میں واخر جہنم ہوئے. اس عورت کے بارے میں ہمارے پاس یہ تفصیل نہیں کہ کیا یہ جوش انتقام میں بھری ہے یا اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے کہ بھائی امام کو میں نہیں مانتی. اتنا پتا کہ ملیحہ یا سعیدہ اس کا نام ہے اور اس کی آنکھیں ذرا نیلی آنکھیں جو ویسے ہمارے یہاں بے وفائی اور بے مروتی کی نشانی ہوتی, کہا کہ نیلی آنکھوں والی ملیحہ یا سعیدہ نام کی ایک عورت. ذہن میں رکھیے گا کہ جب ابن ملزم کے حوالے سے مولا سے پوچھا گیا کہ ابھی آپ فرما رہے کہ دیکھو یہ جو کوفے کی سڑک سے گزر رہا یہ میرا قاتل, تو مولا آپ اسے سزا کیوں نہیں دیتے, کم از کم جیل میں ڈالتے؟ فرمایا جرم سے پہلے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی. تو یہ نام ملیحہ اور سعیدہ چاہے مجرمہ کا ہو لیکن چونکہ ابھی وہ جرم نہیں ہوا اس لیے اس نام کو اس طرح سے برا نہ سمجھا جائے کہ جیسے نام قاتلان امام کے حوالے سے ہر مومن کے گھر میں بدترین نام بن جاتے ہیں. یہ نام تو ہمارے یہاں کامن بھی ہیں اور اگر کوئی نیا بھی رکھنا چاہے تو نام میں کوئی حرج نہیں. خیر دیکھیے بات ادھر سے ادھر اس لیے جاتی کہ میں شارجہ میں یہ مجالس جو پڑھ رہا ہوں تو وہ باتیں آ رہی ہیں جو اس سے پہلے کم از کم میں 100 سے زیادہ دفعہ پڑھ چکا ہوں, لیکن یہاں کی خواہش پچھلے سال یہی تھی. بلکہ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ابھی جو آپ دبئی کا اشرا پڑھ کے آئے لاسٹ سے وہ دوہرا دیجیے, نہ ہر ایک کے پاس گاڑی ہے, نہ ہر ایک کے پاس سواری ہے, نہ ہر ایک دبئی جا سکتا. تو خیر آپ وہی تازہ باتیں تو نہیں پڑھ رہا لیکن یہ پہلے آ چکی, تو جو اس باتوں کا رد عمل ہوتا وہ بھی مجھے پتا چل جاتا ہے کہ فلاں جملے کا یہ نتیجہ نکلے گا تو تھوڑا تھوڑا اس کا جواب. تو ملیحہ اور سعیدہ نام سے گھبرانے کی ضرورت نہیں, اور اگر خواتین کے حصے میں کوئی خاتون آج تشریف لائی ہیں, کل تو کرکٹ میچ کے باوجود مومنین زیادہ تھے, آج کرکٹ میچ نہ ہونے کے باوجود مومنین کم ہیں, تو اگر کوئی تشریف لائی بھی اور ملیحہ اور سعیدہ ان کا نام ہے تو نہ ان کو گھبرانے کی ضرورت اور نہ دیگر خواتین کو ان کی جانب کوئی اعتراض کی نگاہ اٹھانے کی ضرورت. یہ وہ سارے تجربے جو پچھلے سالوں میں لوگوں نے بتایا کہ مولانا آپ تو ممبر سے پڑھ رہے تھے, آپ کو کیا پتا کہ پردے کے پیچھے عورتوں کے سیکشن میں کیا ہو رہا تھا. اچھا خیر تو آپ امام زمانہ آفیشیل وزٹ کر رہے ہیں, آفیشیل وزٹ, اور اس دوران دمشق کی ایک گلی سے گزرتے ہوئے موقع کی انتظار میں بیٹھی عورت جسے یہ پتا ہے کہ آج امام دمشق آ چکے, چنانچہ وہ مکان کی چھت پہ پتھر لے کے بیٹھی اور جس وقت امام اس کے گھر کی دیوار کے قریب سے گزرے تو یہ پتھر امام کے سر اقدس پہ اس طرح گرایا گیا کہ اس سے امام کے سر پہ زخم آیا, فوراً شہادت نہیں ہوئی, سر پہ زخم آیا اور اسی زخمی حالت میں امام دمشق سے کوفہ منتقل کیا گیا یا کربلا. ذرا سا اختلاف, وہ عورت جو ملیحہ اور سعیدہ, اب اس کا وجود ایک مسئلہ بنا کہ وہ ہے کیسے اس وقت جب شیطان تک مارا جا چکا اور روایت کے الفاظ اللہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر چکا. لیکن اس سوال کے جواب سے پہلے شہادت امام کا بیان مکمل. اب روایتوں میں یہ آیا کہ جس طرح سے پہلی امامت سر کے زخم اور زخم کے نتیجے میں فوراً شہادت نہیں، مولا کائنات تین دن اس زخم کے بعد بھی زندہ رہے پھر شہید ہو، کا یہی انداز پروردگار آخری امامت کے لیے رکھے گا کہ سر پہ زخم لگا گرج، مولا کے سر پہ مرد نے زخم لگایا لیکن وہاں پیچھے برابر سے ہاتھ عورت کا تھا اور یہاں تو عورت نے زخم لگایا، شاید اس لیے کہ مولا کے زمانے میں وہ نعرہ نہیں تھا، آج وہ نعرہ ہو گیا جب امام آ رہے ہیں، لیڈیز فرسٹ یا مرد اور عورتیں بالکل برابر ہوتی، تو کہا کہ جب برابری ہے تو اگر مرد قاتل امام بنتا ہے تو برابری کی وجہ سے تم بھی قاتل امام بنو، چنانچہ یہ سعادت یا یہ نحوست یا یہ تمہارے مقدر کی ازلی بدبختی عورت کے لیے بھی رکھی گئی، ملیاؤ سہیں گا تین دن میں امام زمانہ بھی زخمی رہیں گے، مگر اس زخم کے دوران انہیں کوفہ یا کربلا منتقل کیا جائے گا اور وہاں پر پھر تین دن کے بعد امام زمانہ شہید ہوں۔ شہادت کے بعد جو کہ فوراً حکومت شروع ہونے والی ہے امام حسین کی، یہ جملے بھی اپنی جگہ بہت تفصیل طلب ہیں لیکن ہر ہر بات کا بیان تو نہیں ہو سکتا، کہ ائمہ طاہری جب ایک ایک کر کے اس دنیا میں آئیں گے، کل کا بیان، کل کوئی تفصیل نہیں آئی، ایک جملہ آیا، اور ائمہ طاہری جب ایک ایک کر کے اس دنیا میں حکومت کریں گے، جو آج کا بیان، آج بھی تفصیل نہیں آئی صرف یہ جملہ آیا، تو وہ ترتیب کیا ہوگی، وہ ان کا آرڈر کیا ہوگا، کس طریقے سے کون امام پہلے کون امام بعد میں۔ میں نے کئی بار، یہ تو شارجہ میں بھی عرض کیا، کئی بار عرض کیا کہ بہرحال یہ بات تو ثابت کہ جو ترتیب ہمارے ذہن میں آتی ہے لوجیکل وہ نہیں چلے گی، ہمارے ذہن میں کیا ترتیب آتی ہے وہی ترتیبیں آتی ہیں، کہ یا تو سلسلہ یہ ہو کہ پہلا امام پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچواں، ایسا نہیں ہو، یا الٹا ہو، بارہویں سے بعد گیارہواں پھر دسواں پھر سواں پھر آٹھواں پھر ساتواں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ دلیل کیا؟ دلیل یہی کہ ظہور امام کے بعد جو پہلا معصوم اس دنیا میں آئے گا وہ امام حسین ہوں گے، جو نہ اس ترتیب میں پہلے بنتے ہیں نہ اس ترتیب میں پہلے بنتے ہیں، اور شہادت امام زمانہ کے بعد جو امام سب سے پہلے حکومت کرے گا وہ بھی امام حسین ہوں گے، جو نہ اس ترتیب میں پہلے ہیں اور نہ اس ترتیب میں پہلے ہیں۔ البتہ اتنا جملہ ہمیں عطا ہوا کہ امام زمانہ کے بعد سب سے پہلے امام حسین آئیں گے اور یزید آئے گا دشمنان اہل بیت، اور امام زمانہ کی شہادت کے بعد سب سے پہلی حکومت امام حسین کی ہوگی، اس کے بعد معصومین نے مزید کوئی اور وضاحت کرنے سے منع کر دیا۔ منع کا لفظ میں نے پھر سمجھ کے استعمال کیا کہ راوی نے پوچھا مولا اس کے بعد بتائیے، کہا کہ نہیں، کچھ خدائی راز ہے جس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، اس کو اسی طرح رہنے دے، یہ بھی ہم کو نہیں پتا کہ امام حسین کے بعد کون امام آئیں گے پہلے، یہ پتا ہے کہ آخر میں رسول خدا آئیں گے، اور امام حسین کے بعد کس کی حکومت ہوگی اس میں تو کچھ بھی نہیں پتا، لیکن کم از کم امام حسین کی حد تک جو پتا ہے وہ آپ کو پہنچا دوں، اور وہ یہ کہ جب امام زمان اپنے دادا امام حسین کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوں گی، شاید اس میں بھی ایک مناسبت ہو پہلے امام اور آخری امام، کہ پہلے امام کو بھی جو شہادت ملی تو اس وقت حسین مظلوم ان کے سرحانے موجود تھے، اور آخری امام کو جو شہادت ملی اس وقت بھی حسین مظلوم ان کے سرحانے موجود، اور چونکہ اب حکومت امام حسین کی شروع ہوگی اس لیے امام زمانہ کا غسل، امام زمانہ کا کفن، امام زمانہ کی نماز اور امام زمانہ کا دفن، یہ سب امام حسین انجام دیں گے، اور پھر وہ باقاعدہ پراپر طریقے سے حکومت شروع کریں گے، اور یہ حکومت اتنا طویل عرصے چلے گی۔ یہ دو جملے وہ میری اس تقریر کے ہیں جو میں نے آج سے 26 سال پہلے کراچی میں کی، اور پروردگار امام زمانہ کے اس ذکر کو اتنا بابرکت بنایا کہ جو کچھ بھی اس کے بعد میری شہرت ہوئی، اچھی شہرت کی بری شہرت، وہ سارا کا سارا سلسلہ اس کے بعد ہوا۔ واقعہ میرے لیے ذاتی طور پہ یہ تقریر بڑی برکت والی بنی، لیکن جب یہ جملے اس میں آئے تھے 1974، 20 سال سے بھی کم عمر، ایک ایسی بات کہی جا رہی، اب تک کی بہت سی باتیں بھی نہیں لیکن اس کے بعد کے جملے تو بہت ہی نئے کہ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا اور بہت زیادہ اس کے حوالے سے اعتراضات ہوئے. اس وقت نہ اردو زبان میں اتنا لٹریچر تھا, نہ امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو کرنے والے علماء اور خطبہ ممبر پہ آئے, لیکن جب یہ سارا انتشار شہر کراچی میں پھیل گئے بڑا مسئلہ بنا. سن 74 آج تو بہت پرانی بات لگتا. تو بہرحال خدا میرے ان مرحوم استاد کے درجات بلند کرے, یہ سب لوگ مرحوم مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب علی اللہ مقامہ کے پاس گئے اور یہ پوچھا تھا, اس لیے کہ کراچی بلکہ پاکستان بلکہ ہندوستان کی حد ایک اتھارٹی سمجھے جاتے, وہ احادیث اور سیرت کی سیرت کے واقعات کے حوالے سے. تو انہوں نے باقی ہر چیز نہ صرف یہ کہ تصدیق کی بلکہ کتابوں کے حوالے ان لوگوں کو دی. البتہ صرف ایک جملے کے لیے مجھ سے کہا کہ چونکہ اس کے اندر علماء میں بڑا شدید اختلاف ہے, اس لیے یا تو اسے مبہم بیان کرو اور یا پھر اسے بیان ہی نہ کرو. چنانچہ اس کے بعد وہ جملہ میں نے بہت کم بیان کیا, شاید یہاں آج میری زبان پہ وہ جملہ آ رہا تو اس سے پہلے کبھی بھی نہ آیا. اور وہ یہ تھا کہ یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ, یہ میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بالکل نئی بات نکال کے لائی جا رہی ہے, یہ اتنے پرانے مسائل ہیں اور اس پر علماء نے اتنی بحثیں کی کہ اب یہ جو جملہ آیا کہ امام مظلوم نے حکومت قائم کی اور اس کے بعد کا وہ جملہ جس پر اعتراض ہو کہا اتنے طویل عرصے حکومت کریں گے کہ امام حسین کی اولاد 70,000 کا ایک لشکر تیار ہوگا جو سب امام مظلوم کی اولاد ہوں. عجب اتنا سا جملہ آیا. اس جملے کا نتیجہ کیا؟ اس جملے کا مطلب یہ کہ ازدواج اور اولاد کا ہونا اور اتنے طویل عرصے امام حسین کی حکومت ہوں گی, یہ جو جملہ آیا نا 70,000 کا ایک لشکر ایسا بنے گا جو سب امام حسین کی اولاد ہوں گی, یہ بتانے کے لیے امام نے فرمایا چھٹے امام کہ اتنا طویل عرصے میرا دادا حکومت کرے گا کہ اتنی تصویر ان کی اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گی اور سر و داڑھی کے بال بالکل سفید ہو جائیں گے اور اس انداز سے آنکھیں لٹک آئیں گی کہ کبھی بات کرنا ہوگا تو ذرا سا اس کو اٹھانا ہوگا. یہ جو کچھ قدرتی چیزیں ہیں جو پروردگار کبھی کبھار اس لیے بھی دکھاتا ہے تاکہ طولانی عمر کو اچھی طرح سے سمجھایا جائے, یہ کوئی جسمانی ہے وہ نقص ہے نہیں. اچھا خیر, اب اس کے بعد امام حسین کی حکومت ختم ہوگی امام حسین کی موت پر اور ایک ایک کر کے باقی امام کے دنیا میں پھیلے, پھر کوفے آ کے اقتدار سنبھالیں گے. وہ جملہ جس پر میرے مرحوم استاد مولانا جوہر صاحب علی اللہ مقامہ نے فرمایا کہ اس مسئلے کو بہت ہی اجمالی بیان کیا جائے اور اس میں بھی یہ کہہ دیا جائے کہ علماء میں اختلاف, وہ یہ کہ کیا پھر امام زمانہ دوبارہ آئیں گے؟ کیونکہ باقی تمام امام دنیا سے جا کے آئے, زمانے کا امام جو ظاہر ہوگا وہ دنیا سے نہیں گیا, وہ تو رہی اس وقت دنیا میں. تو کیا یہ جو بار بار روایتوں میں لفظ آتا کہ معصومین کی رجعت ہوگی, امام زمانہ کی رجعت نہیں, رجعت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی دنیا سے چلا گیا ہو پھر آیا ہو, یعنی موت کے ذریعے سے. تو امام زمانہ کا ظہور ہے ائمہ طاہرین کی رجعت, لیکن روایتوں لفظ رجعت تمام معصومین کے لیے آیا. تو ایک بحث ہمارے علماء میں ہوئی کہ شاید شہادت کے بعد جب باقی تمام معصوم آئے تو شاید زمانے کا امام بھی دوبارہ آئے, اور یہ لفظ شاید میں نے اس تقریر میں نہیں کہا تھا, کسی کے پاس وہ کیسے تھے تو یہ اصلاح کر لیں, یہ اپنے مرحوم استاد کے حکم کی تعمیل اور بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے. شاید امام دوبارہ آئیں گے اور اس وقت حکومت امام میں قیامت کبریٰ یا وہ اصلی قیامت آئے گی جس کا تذکرہ قرآن اور اصول دین میں پانچواں اصل قیامت کے حوالے سے ہمارے بچوں کی زبان پر. اچھا اب یہ باتیں بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہیں, آئیے سمجھتے. زمانے کے امام کی پہلی موت تو بہرحال شہادت سے, اس لیے کہ ہر معصوم شہادت کے ذریعے گیا امام بھی شہادت کے ذریعے جائیں, اور اس کے بعد امام حسین کی حکومت قائم ہو. لیکن امام زمانہ کی شہادت کے حوالے سے جو سوال میں نے اٹھایا تھا مختصر اس کا جواب دوں, اور پھر شہادت سے پہلے کے ایک آدھ واقعات کو سنا کر اصل موضوع جو میرا اصل مقصد ممبر پہ آنے کا وہ شروع کیا جائے. ملیہ یا سیدہ کہاں سے آ گئے؟ کہاں سے آ گئی کا مطلب بہرحال کسی درخت سے تھوڑی وہ ہوگی ہوگی پیدا تو ہوئی ہوگی جو فطری طریقہ ہے, لیکن وہ رہ کیسے گئے جب شیطان مر گئے. تین مرحلوں دنیا سے ظالموں کا خاتمہ ہوا. سارے ایک ساتھ نہیں مارے گئے, پہلے سفیانی کے ساتھ اچھی خاصی کثیر تعداد آئی تھی کافروں کی, وہ مرے. پھر دجال جب مرا تو دجال کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی تعداد ظالموں کی مرے, اور پھر جو بچا کچا لشکر تھا وہ شیطان کے ساتھ مرا. تو یہ تین مرحلوں میں جو صفائی کی گئی اور اچھی طرح سے یہ ڈی ڈی ٹی یا کیڑا مار دوا کا اسپرے کیا گیا, پھر آخر یہ کمبخت کون سا لال بیک یا کاکروچ یا کیڑا تھا جو بچا رہ گیا, یہ سوال بہت مشہور سوال ہے. اور میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہی آج تک نہیں سنا, اور روایتیں اتنی ہیں کہ علماء 1400 سال سے اس پر اس انداز سے بحث کر رہے ہیں. بہت ہی مختصر دو جواب سنیے. مجھے پتا ہے کہ آپ کو فلسفیانہ بحث کی ضرورت نہیں, نہ وہ آپ سننے آئے ہیں, اس لیے سرسری آگے بڑھ جاؤ. لیکن اپنی عادت کے برعکس یہ خیال کرتے ہوئے کہ بہت دیر سے کوئی درود کی آواز نہیں آئی, ایک مرتبہ التماس کر لوں بآواز بلند درود کا. ماشاءاللہ بہت سے بینکر بھی اس مجمع میں نظر آ رہے ہیں, وہ گھبرائے نہیں. آج سود اور بینک کی نوکری حرام ادھر نہیں جا رہا ہوں, بلکہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آواز درود آئی یہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ کر گئے, اس لیے کہ حکومت امام زمانہ کے حوالے سے سوال یہ بھی پوچھا تھا کسی نے امام سے. دیکھیے اتنی ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں کہ مولا اس زمانے میں لین دین کس چیز سے ہوا کرے گا, چاندی کا سکہ کہ سونے کا سکہ کہ ڈالر کے پاؤنڈ کے کیا چلے. امام نے فرمایا اس وقت لین دین درود کے ذریعے ہوگا, جس نے اپنے اکاؤنٹ میں جتنے سارے درود جمع کرائیں وہ دیا کرے گا اور اس زمانے کی نعمتیں اور برکتیں خریدا کرے گا. تو آپ نے ابھی آپ نے اپنا اکاؤنٹ بڑھایا, ذرا اور بڑھا لیجیے. یہ آخری جملہ صرف میں نے اس لیے کہا کہ دیکھو آپ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے, الحمدللہ سمجھ گئے. آئیے جلدی سے بات کو آگے بڑھایا جائے. اکاؤنٹ بڑھانا دیگر مجالس میں تو بہت زیادہ اکاؤنٹ بڑھتا ہے, اصل موضوع نہ رہ جائے. تو دو جواب, پہلا جواب یہ کہ جب وہ حدیث آپ سنیں جس میں لکھا کہ امام دنیا سے دنیا کو عدل سے اس طرح بھریں گے جس طرح پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی, اصل حدیث یہ کہ یملا اللہ بہ الارض قسطاً وعدلا کما ملئ ظلما وجورا, امام اس طرح سے دنیا میں عدل لائیں گے جیسے ان سے پہلے ظلم تھا. تو کہا اس میں یہ بتا دیا گیا کہ حکومت امام میں بھی تھوڑے سے ظالم رہ جائیں گے. کیوں؟ امام کے آنے سے پہلے جو دنیا ظلم سے بھری ہوگی تو کیا 100% ظالم ہوں گے یا کچھ اس وقت بھی مومن عادل ہوں گے؟ کہا کہ یقیناً کچھ تو ہوں گے. کہا بس حدیث کو اس طرح بعض علماء نے سمجھایا کہ امام نے فرمایا اس طرح کا نظام عدل قائم ہوگا جس طرح ظہور سے پہلے کا نظام ظلم تھا. تو ہر نظام ظلم میں دو چار عادل ہوتے ہیں, اسی طرح سے اس حکومت عدل میں بھی 2-4 ظالم ہوں گے. اب آئیے دوسرا سوال کہ بہرحال کیوں ہوں گے؟ کہا اس لیے کہ اہل کتاب اور اس میں بھی خاص طور پر عورت, اس کے لیے شریعت کے کیا مسئلہ؟ اگر کہیں کہ حکومت اسلامی صحیح معنوں میں قائم, اہل کتاب جزیہ اگر دے دیں تو انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے, اور حتیٰ یہ کہ پھر ان میں سے اگر کوئی گڑبڑ بھی کرے تو مرد واجب القتل ہوتا ہے, عورت کو قید میں ڈالا جاتا. تو کہا کہ اصل میں یہ عورت, اصل میں کیا وہ جو میں کہنے ہی بھول گیا کہ شروع سے یہ سن یہودیہ تھی جو شام میں زندگی گزار رہی تھی, اور اس نے اپنے مذہب کو چھپایا بھی نہیں تھا, لیکن جزیہ دینے پہ تیار تھی. اور جزیہ لینے کے بعد وہی فیصلہ ہوتا ہے جو مباہلہ کے موقع پر نصارہ نجران سے اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا تھا. تو کہا جس طرح پیغمبر باقی کافروں کے سامنے جزیہ نہیں, اہل کتاب سے جزیہ ہے, جزیہ کی پیشکش کی, پیغمبر کے طریقے پہ یہ امام چلا, اور پیغمبر کو بھی یہ زن یہودیہ نے ظاہر دیا تھا تو آخری امام کی شہادت میں بھی ایک زن یہودیہ آ گئی. کیوں؟ یہ جو امام آنے والا اس کی ایک اور خصوصیت, زیارت کے وارثہ آپ کو اگر یاد ہے تو امام مظلوم کی آغاز ہی ہم اس بات سے کرتے ہیں کہ حسین کون, حسین وارث آدم, حسین کون, حسین وارث نوح, حسین کون, حسین وارث ابراہیم, حسین کون, حسین وارث موسیٰ, حسین کون, حسین وارث عیسیٰ, اور اپنے بزرگوں کا تو وارث بھی ہے اور فرزند بھی ہے. اب یہ جو آیت زیارت وارثہ نے بتایا کہ حسین کے پاس وراثت انبیاء, تو ایک حدیث نے ہمیں بتایا کہ آخری امام کے پاس وراثت ائمہ, حسین کمالات انبیاء اور وراثت انبیاء کو رکھتا. اور یہ امام کون سی حدیث کا میں تذکرہ کر رہا ہوں؟ یہ وہ حدیث جسے بعض علماء نے ایک زمانے میں کہا کہ یہ حدیث نہیں, یہ خواجہ نصیر الدین طوسی دعائے توسل کو اپنے الفاظ میں بنایا, وظائف الابرار دعائے توسل کے بعد درود طوسی, خواجہ نصیر الدین طوسی جو استاد تھے علامہ حلی کے اور وزیر اعظم تھے ہلاکو خان سے, لیکن علمی اعتبار سے اتنی بلند پایا شخصیت کہ کہا گیا کہ پوری شیعہ تاریخ, پوری شیعہ تاریخ اتنا بڑا مبلغ دین تشیع کوئی نہیں گزرا ہے. وہ ایک الگ حالات جاتے ہیں خواجہ نصیر الدین طوسی کے کارنامے, ان کا درود طوسی. لیکن اب وظائف الابرار کے لیٹسٹ ایڈیشن میں آپ دیکھیے تو لکھا جاتا کہ یہ جو علماء کہتے آئے تھے غلط فہمی, یہ حدیث جو شیخ صدوق نے ائمہ سے نقل کی ہے وہی حدیث خواجہ نصیر الدین طوسی نے ہمارے سامنے پیش کی. یہ دو تین منٹ کا بیان کچھ لوگوں کے سر پہ سے گزرا ہوگا, کوئی حرج نہیں. خلاصہ یہ کہ پہلے اسے حدیث نہیں سمجھا جاتا تھا, جیسے کلو ارزن کربلا و کلو یوم عاشور, پہلے یہ خیال تھا کہ یہ کسی عالم کا بنایا ہوا ایک نعرہ, پتا چلا کہ نہیں تحقیق نے بتایا یہ حدیث. اسی طرح سے یہ جملے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ دعائے توسل جو معصومین نے ہم کو دی خواجہ نصیر الدین طوسی نے اس میں کچھ اضافہ کر کے پیش کیا, لیکن اب تحقیق یہ ایک باقاعدہ حدیث اور شیخ صدوق جیسے محدث نے یہ حدیث نقل کی ہے ہمارے دسویں امام, امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام. بہت ہی دلچسپ حدیثیں دسویں امام سے آئی ہیں, کیونکہ دسویں امام اور بارہویں امام کا زمانہ اتنا قریب آ چکا تھا کہ دسویں امام بہت سارے حالات بیان کر رہے تھے, ایسے حالات جو شروع کے ائمہ نے جان بوجھ کے بیان نہیں کیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تفصیلات کی وجہ سے اصل عقیدہ لوگوں کے ذہن سے نکل جائے. راوی نے پوچھا مولا آج کل جو آپ اپنے پوتے کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں وہ سارے انتظامات اور اہتمامات شادی کے حوالے سے دسویں امام نے کیے, نرجس خاتون کا بلوانا, اپنے صحابی کو بھیج کے کہنا کہ مکہ سے لے کے آؤ, اور اس طرح سے پھر ان کی تربیت کر کے ان کی شادی اپنے بیٹے سے کرنا, سارے انتظامات دسویں امام کی. ایک بار پھر ایک جملہ کہیں کہ جناب نرجس خاتون کے بابا دادا کا نام روم کے بادشاہوں کی فہرست میں ایک مومن کو نہیں ملا, تو مختصر جواب تفصیلی جواب دے چکا ہوں کہ بھائی کیسے ملے, ان کے دادا کا نام کتابوں میں ہماری کتابوں میں ہے ہی نہیں, صرف یہ ہے کہ ان کا دادا بادشاہ روم تھا, باپ کا نام ہے لیکن وہ باپ بادشاہ نہیں بنے. تو یہ کہہ دینا کہ شیعہ کتابوں میں نام یہ ہے اور یورپین تاریخ میں یہ ہے غلط فہمی. شیعہ کتابوں میں نرجس خاتون کے ان دادا کا نام ہی نہیں ہے جو اس زمانے کے بادشاہ تھے, اور باپ کا نام ہے تو یہ باپ کبھی بادشاہ بنا ہی نہیں. خیر تو یہ سب انتظام کر گیارہویں دسویں امام نے کیا. راوی نے کہا مولا جو آپ اتنا تذکرہ کرتے ہیں بارہویں کا بارہویں کا بارہویں, تو ذرا کچھ اس کے فضائل بتائیے, یعنی اس کا انداز بتائیے کہ کیا انداز ہوگا بارہویں کا. سنو, ہوا صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والعلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والصبر السجادیہ وآثار الباقریہ ومعاصر الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقات النقویہ والحیبۃ الاسکریہ والغیبۃ الالہیہ القائم بالحق والداعی الی الصدق المطلق. یہ ہے میرا پوتا جس کے بارے میں بتاتا ہوں, وہ نبی مصطفیٰ کی طرح دنیا کو دین کی دعوت دینے والا, وہ حیدر کرار کی طرح کی سہولت و شان و شوکت ظاہر کرنے والا, وہ اپنی جدہ فاطمہ زہرا کی طرح صاحب عصمت ہے, اور وہ اپنے دادا حسن مشتبہ کی طرح حلم سے کام لینے والا, اور اس کی شجاعت دیکھ کر لوگوں کو میدان کربلا میں حسین کی شجاعت یاد آ جائے گی. وہ وارث ہے سید الساجدین کے صبر کا, وہ باقر کی طرح سے آثار نبوت کو پھیلانے والا ہے, جعفر صادق کی طرح سے لوگوں کو معاصر دین سے آگاہ کرنے والا ہے, موسیٰ کاظم کی طرح سے علوم کا سرچشمہ اس کی ذات ہے, اور امام رضا کی طرح سے وہ لوگوں پر حجتیں قائم کرتا جاتا ہے, امام تقی کی طرح سے اس کا دسترخوان سخاوت پھیلا ہوا ہے, امام نقی کی طرح سے وہ پاک و پاکیزہ ہے, جارو امام حسن عسکری کی طرح سے اس کا خوف اور حیبت دشمنوں کے دل میں ہے, اور وہ پروردگار کی شان کے مطابق پردہ غیبت کے اندر. خدا کس طرح غائب؟ اب آخری جملہ میرا موضوع نہیں تھا لیکن بات آ گئی. یہ کیوں کہا والغیبت للہیہ القائم بالحق والداعی للصدق المطلق, وہ خدا کی طرح غائب. یہ اسی اعتراض کا جواب کہ جو چیز ہوگی تو نظر آنا چاہیے. تمام کے تمام معصومین کی شان جمع ہو گئی, مگر آغاز کہاں سے؟ آغاز ہوا صاحب الدعوت النبویہ. پہچانو اس امام کو, یہ جب لوگوں کو دعوت دے گا آؤ دین کی جانب, تو اس کا طریقہ کار وہ طریقہ کار ہوگا جو نبی کا طریقہ کار. تو نبی کا طریقہ کار کیا؟ وہ سمجھ لیجئے. تو غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں, یہ موضوع تو دجال کے حفاظتی ٹیکوں پر جہاں رک گیا تھا وہاں سے آج آگے بڑھے. کیا ہے وہ موضوع؟ ذمہ داری. جیسے نبی لوگوں کو دعوت دیتے تھے, اور نبی کی دعوت میں خصوصیت آپ کو نظر آئے گی, جو خدا معلوم دو دن پہلے میں کہاں بیان کر رہا, وہ خصوصیت یہ, بلکہ شاید کل یہیں پہ بات آئی تھی اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, وہ خصوصیت یہ کہ نبی کو جب کسی نے بلایا کہ آئیے, نبی نے بہت سفر کیے, دو قسم کے سفر ہوتے ہیں, بہت لوگوں کے مہمان بنے, دو قسم کی پیغمبر نے مہمانی کی ہے یعنی مہمان بن کے گئے, ایک یہ ہے کہ خود سے گئے, ایک یہ ہے بلانے والوں نے بلایا. جہاں نبی خود سے گئے تو کوئی کنڈیشن کوئی شرط نہیں لگا. شرط کیسے لگا؟ وہ کہے گا ہم نے آپ کو بلایا ہی نہیں ہے تو آپ اپنی شرطیں کیوں لگا رہے ہیں. مکے میں نبی خود سے تشریف لائیں, مکے میں اگر نبی پیدا ہوئے تو مکے والا کوئی ایسا نہ تھا جو نبی کے پیدا ہونے سے پہلے خدا سے ہی کہہ رہا ہو کہ پروردگار اگر اپنی آخری حجت کو بھیجنا تو ہمارے شہر کو یہ شرف بخش. میں خاندان نبوت کی بات نہیں کرتا ہوں, ابو طالب اور عبد المطلب کی بات نہیں, ہم مکے والے. کسی نے کبھی کہا آپ کو میں قرآن کی ایک آیت پہلی مجلس سے سنا رہا ہوں, یا حبیب تیرے آنے سے پہلے یہ لوگ تیرے لیے دعا کر رہے ہیں؟ تو یہ جو دعا کرنے والے یہ مکے کے نہیں ہیں, یہ بھی یا مدینے کے ہیں یا فلسطین کے ہیں یا شام کے ہیں, جہاں جہاں یہودی. مکہ یہودیوں سے خالی تھا, اکا دکا کوئی نظر آ گیا تو دوسری بات. تو دیکھیے مکے میں رسول پیدا ہوئے, مکے والوں کی دعوت تو دعا پہ نہیں. طائف پیغمبر اسلام گئے طائف, وہاں کے لوگوں نے بلایا نہیں تھا, رسول خود گئے. بحرین تک کے علاقے میں ہو کے آئے اللہ کا رسول, شام کے علاقے میں ہو کے آئے اللہ کا رسول, خلیجی علاقوں میں سے کچھ میں پیغمبر پہنچے, مگر یہ وہ جگہ تھی جہاں کسی نے نہیں بلایا پیغمبر چلے. مدینہ وہ علاقہ جہاں رسول گئے, اور ایسا گئے کہ اب رہتی دنیا تک تا قیام قیامت پیغمبر اسی مدینے کے اندر. بلکہ ایک جملہ جو میں دوران تقریر چھوڑ گیا, کوئی بہت اہم جملہ نہیں, مگر جب اتنی ساری باتیں آ گئی تو یہ جملہ بھی آ جائے تاکہ بات پوری. بلکہ آدھے علماء کا یہ خیال ہے کہ پیغمبر اس طرح مدینے گئے کہ آدھے علماء کا یہ خیال ہے کہ اپنے پہلو اپنے اس بیٹے کے لیے قبر رکھی ہے, یعنی جو میں نے یہاں تک بیان کر دیا تھا کہ زمانے کے امام شہید ہو گئے اور ان کے غسل و کفن کی بات, تو دفن کہاں ہوں گے؟ دو روایتیں, ایک روایت یہ کہ کربلا ہی میں دفن ہوں گے جہاں حسین ہے وہیں پہ زمانے کا امام پہنچے گا, مگر ایک روایت یہ کہ پیغمبر کے پہلو میں قبر کی جگہ جہاں کے بارے میں حسن مصطفیٰ نے وصیت کی تھی مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، اگر روک دیا جائے تو باقی لے جانا، تو جگہ تو اب تک خالی. آدھے علماء کہتے ہیں کہ یہ امام زمانہ کے لیے ہے، وہ یہاں آ کے دفن ہوں گے، اور آدھے کہتے ہیں کہ نہیں وہ کربلا میں دفن ہوں گے. جو لوگ کہتے ہیں کہ امام زمانہ یہاں دفن ہوں گے، تو پھر کربلا کے بارے میں ان کا نظریہ کیا؟ نہیں، جملہ ایک جملہ اور چاہیے. ایک قبر کی جگہ امام حسین کے پہلو میں خالی، اور ایک قبر کی جگہ پیغمبر کے پہلو. یہ میں نے بہت سمیٹ دیا، ورنہ کربلا کے روضے کی تفصیلات بھی بڑی دلچسپ. اب ایک قبر وہاں ہے اور ایک قبر یہاں. تو جنہوں نے کہا کہ امام زمانہ کو حسین اپنے ہاتھ سے اس قبر میں دفن کریں گے جو ان کے پہلو میں، تو ان کا سوال یہ کہ پھر مدینہ کی قبر میں کون جائے؟ اور جنہوں نے کہا مدینہ میں امام زمانہ دفن ہوں گے، تو ان سے پوچھا گیا کہ کربلا میں کون دفن ہوگا؟ کیونکہ بظاہر قبریں دو ہیں اور شہید ہونے والا ایک. کہا نہیں، دو آدمی شہید ہوں گے، امام شہید ہوں گے، امام سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ اپنی طبعی موت انتقال کریں گے، جو امام کے ظہور کی دسویں اور آخری یقینی نشانی. دس نشانیاں ہیں ظہور امام، مگر ان میں سب سے زیادہ یقینی نشانی حضرت عیسیٰ، جو سب سے آخر میں آئیں گے، تاکہ لوگوں کے دلوں کے شک کو دور کریں کہ یہ امام ہے کہ نہیں. حضرت عیسیٰ آئیں گے صرف دو کاموں کے لیے. ایک، امام کے حوالے سے یہ شک پیدا ہو رہا، یہ شک کیوں پیدا ہوگا؟ اس لیے پیدا ہوگا کہ کچھ معجزے جو امام زمانہ دکھائیں گے، اس زمانے کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سائنسدان بھی دکھا سکتا، امام کا سایہ نہیں ہوگا. سائنس اتنی ترقی کر لے گی کہ ایک عام آدمی کا سایہ بھی غائب ہو سکتا. تو لوگوں کے دل میں شک رہے گا. کون لوگ؟ جو مدرسے میں آتے ہیں، جو کتابیں پڑھتے ہیں، جن کو یہ پتا ہے کہ امام سے پہلے جھوٹے امام آئیں گے، ان کے دل میں شک ہوا کہ ہم جاتے رہے پتا نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں. تو حضرت عیسیٰ ایک مرتبہ اس شک کو دور کرنے کے لیے آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ ظہور یا نزول شک دور کرنے کے لیے ہے. یہ اتنا یقینی مسئلہ کہ شیعہ سنی سب اس میں متفق. چنانچہ جب قادیان کے رہنے والے جھوٹے غلام احمد نے دعوی نبوت کیا، تو علماء اہل سنت باقی اعتراضات کے علاوہ اس پر ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ پہلا اس کا دعویٰ تھا میں امام زمانہ، امام مہدی. کہا بتاؤ اگر تم امام مہدی ہو تو تمہارا عیسیٰ کہاں؟ کہ عیسیٰ اتنی یقینی نشانی ہے تمام امت کی نگاہ میں امام زمانہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، کہ پھر وہ گھبرا گئے. اور اس نے کہا مہدی بننا تو بڑا مسئلہ ہے، اس کے لیے عیسیٰ لانا پڑتا. تو جا کے اس نے کہا کہ میں مہدی نہیں ہوں، میں نبی. تو حضرت عیسیٰ دوسرے کیوں آئیں گے؟ دو کاموں کے لیے آئیں گے. دوسرے آئیں گے ان بھولے بھالے عیسائیوں کو سمجھانا جو یہودیوں کے بہکاوے میں آ کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے سفیانی کے لشکر میں آئے. وہ ایک الگ موضوع ہے، دیکھ رہے ہیں آپ مجھے کہ میں کہاں جاتا ہوں، پھر آتا ہوں، پھر ادھر سے ادھر جاتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں. وہ خلاصہ یہ کہ دو اللہ کی دو حجتیں جمع ہو جائیں، ایک نبی خدا ہوگا اور ایک امام آخر ہوگا، اور ایک کو موت ملے گی، ایک کو شہادت ملے گی. لیکن قبریں جو دو وہ سب سمجھ جائیں کہ جن علماء کا نظریہ کہ زمانے کا امام مدینے میں دفن ہے وہ کربلا کے قبر حضرت عیسیٰ کے لیے، اور جو کہتے ہیں امام کربلا میں ہے وہ کہتے ہیں مدینے کے قبر حضرت عیسیٰ کے لیے. یہ ایک مسئلہ. برادران اہل سنت کی اکثریت، بلکہ 99% والی اکثریت متفق ہے کہ مدینے میں حضرت عیسیٰ دفن ہوں گے. یہ بات اپنی جگہ، پیغمبر دعوت قبول کر کے مدینے آئے، اور ایسی دعوت قبول کی کہ خود بھی اسی مدینے میں تا قیام قیامت پیغمبر ٹھہرے، اور اپنے پہلو میں اپنے بیٹے کے لیے بھی اس قبر کو تیار کر کے رکھا. یہ مدینے والوں، تم نے اتنے خلوص سے دعوت دی کہ اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو گئے. بلکہ جس سال مکہ فتح ہوا تھا تو مدینے کے مسلمان آپس میں کہنے لگے کہ اب بڑا ڈر لگ رہا کہ اب پیغمبر کو ان کا اپنا شہر مل گیا، وہاں پہ خانہ خدا، وہاں پہ پیغمبر کے بزرگوں کی قبریں، وہاں پہ پیغمبر کا بچپنا اور جوانی گزری، پورا خاندان وہاں پہ، جائیداد وہاں پہ، ایسا نہ ہو میں چھوڑ کے چلے جا. اور اس وقت پیغمبر نے بہت ہی عظیم الشان خطبہ دیا اور کہا کہ مدینے والوں، ہم محمد و آل محمد کبھی احسان فراموش نہیں ہوتے. تم نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا جب سب نے ہم سے منہ پھیرا، چنانچہ خانہ خدا اپنی جگہ پر میں قیامت تک تمہارے ساتھ رہوں گا، اور اس طرح رہوں گا کہ جس طرح دنیا خانہ خدا جاتی ہے اس طرح دنیا تمہارے شہر کی زیارت کو آیا کرے گی. بہت بڑا بہت عظیم خطبہ ہے لیکن ذرا سا موضوع ساٹھ کر. تو آپ کیا ہوا کیا؟ یہ میں نے ایک وجہ سے سنایا کیونکہ جملے ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہوا کیا. ہوا کیا؟ ہسٹری آ گئی ہمارے سامنے. ہسٹری یہ آ گئی کہ پیغمبر کچھ شہروں میں خود سے گئے, کچھ شہروں میں لوگوں نے بلایا سو گئے. جہاں پہ پیغمبر خود سے گئے وہاں والوں سے پیغمبر نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی, کچھ نہیں کہا, بلکہ انہوں نے پتھر بھی مارے, انہوں نے پیغمبر کو شہر سے نکالا بھی اور پیغمبر چپ رہے. مدینے والوں نے بلایا تو جس نے بلایا اور ایسے وقت میں بلایا کہ پیغمبر کو ضرورت تھی کسی شیلٹر یا پناہ گاہ کی, شرطوں پہ شرطیں لگائی. آؤں گا تم بلا رہے ہو نا اس لیے میری یہ شرط, آؤں گا مگر اس شرط پر آؤں گا, آؤں گا لیکن میری یہ ڈیمانڈ. اور دسویں امام نے کہا میرا بیٹا صاحب الدعوت النبویہ, نبی مصطفیٰ کی طرح سے دعوت دینے والا, نبی مصطفیٰ کی سیرت. آگے جو نہیں بلاتا ہے وہاں پہ بغیر شرط کے جاتے ہیں, جو بلاتا ہے پہلے اس سے شرائط رکھ کے شرائط قبول کرواتے ہیں. اب امام تو ہم لوگ بلا رہے, باقی دنیا نہیں بلا رہی. جو نہیں بلا رہی امام وہاں بھی جائیں گے لیکن بغیر شرائط کے. کوئی چلی کا مسلمان یا کافر یا ارجنٹائن کا کوئی آدمی یا جزائر کومورو میں رہنے والا امام وہاں بھی جائیں بغیر شرط, مگر ہم وہ ہیں جو امام کو بلا رہے ہیں. تو نبی کی شان یہ ہے کہ بلانے والے سے مطالبہ کیا جاتا, چنانچہ امام اسی نبی کی شان کے مطابق ہم سے مطالبہ کرے گا. کیا مطالبہ کریں؟ لیکن میں نے وہ پیغمبر کا خطبہ کیوں پڑھا کہ اگر ہم یہ مطالبہ پورا کر دیں, یہ ڈیمانڈ پوری کر دیں, تو پھر اتنی محبت کرے گا وہ امام, کہے گا کہ میں احسان فراموش نہیں ہوں, کسی نے نہ بلایا تم نے بلایا, اب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں, ساری برکتیں دلواؤں گا, یہ سب ہم کو ملنے والا. شرط یہ ہے کہ ہم مدینے والوں کی طرف ان کا مطالبہ پورا کریں. کیا مطالبہ؟ مطالبہ ایک ہی تھا, ایک جملے میں بتا رہا ہوں کیونکہ دس بج گئے اور باقی تفصیلات آتی رہیں گی. اب تو صرف تین مجلسیں اور تین بہت اہم غیبت کی ذمہ داریاں باقی ہیں. ایک ہی مطالبہ, اپنے آپ کو بدلو اور اپنی اولاد کو بدلو. پورا واقعہ پوری روایت مصعب ابن عمیر کی پڑھتا تو آپ کو مزہ آتا, شاید تلفظ بھی دو شروع. لیکن ایک ہی مطالبہ, اللہ کے رسول آپ نے طائف والوں سے یہ نہیں کہا وہ تو پتھر مار رہے ہیں اور آپ جا رہے ہیں, سفر وہ مجھے بلا نہیں رہے. اللہ کے رسول آپ نے مکے والوں سے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے شہر میں پیدا ہو رہا ہوں اپنے آپ کو بدلو, کہا اس لیے کہ وہ بلا نہیں رہے. مدینے والوں سے اس لیے کہا کہ وہ بلا رہے. پھر یہ دیکھو, اتنی سی بات وہ میری مانیں گے تو پھر میں ان کو عجل کیا دوں گا, میں ان کو سلا کیا دوں گا, میں ان کے احسان کو کس طرح ہمیشہ یاد رکھوں گا. کیوں نہ چاہیے, جو نبی کی طرح آنے والا امام ہے وہ کہتا کہ جو مجھے نہیں بلاتا میرا اس سے کوئی مطالبہ نہیں, لیکن جو مجھے بلاتا العجل العجل کہہ کر, اجل اللہ کہہ کر, سحل اللہ کہہ کر, ظہور کی دعا کر کے تم دعوت دے رہے ہو نا, ایک ہی مطالبہ. دعوت تو دی ہے, اپنے آپ کو کتنا بدلا ہے, اپنے گھر والوں کا کتنا بدلا ہے. میں وہی بات کہتا ہوں جو میرا دادا محمد مصطفیٰ کہہ چکا ہے, میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے جس چھٹے امام کہہ چکے ہیں کہ جب مومن نے کہا مولا کیوں ظاہر نہیں ہوتے, جلتی ہوئی آگ میں بٹھا دیا. مشہور واقعات ہے خالی اشارے کا. بدلو اپنے آپ کو, اور یہ وہ سنت اہل بیت, یہ وہ سنت اہل بیت ہے کہ میں نے اسی لیے وہ روایت پڑھی کہ آنے والا امام ایک نہیں پورے کے پورا 13 معصومین کی وراثت لے کے آئے گا. ہر اہل بیت میں سے ہر ایک کو دیکھ لیجیے. رسول کو بلایا گیا کہا بدلو, چھٹے امام سے کہا گیا مولا ہم آپ کو دعوت دیتے میدان میں آئیے, کہا کہ پہلے ایسا بن جاؤ. آٹھویں امام کو معمول نے بلایا کہا پہلے اپنے آپ کو بدلو, اور سب سے بڑھ کر کوفے والوں نے حسین کو بلایا. کیسی عقیدت کے ساتھ بلایا؟ حسین نے کیا کہا میں آ رہا ہوں, حسین نے کیا کہا میں نہیں آ رہا ہوں, کچھ بھی نہیں کہا, نہ آ کہا نہ نہ کہا, ایک ہی بات کہی میرا نمائندہ آئے گا تمہارا جائزہ لے گا, جیسی وہ رپورٹ دے گا اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. یہ نہیں کہ فوراً ہاں میں آ رہا ہوں, یہ بھی نہیں کہ فوراً نہ میں نہیں آ رہا ہوں. تیار ہے امام آنے کو, راضی ہے امام آنے کو, بشرط یہ کہ ویسا بن جاؤ جیسا امام چاہتے ہیں. اس کے لیے کسی مسلم اپنے عقیل کو بھیجا جاتا, اور اصل مسئلہ اس کے بعد کا جملہ, اور تاریخ یہ بتاتی, بہت بوجھل دل کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ امام تاریخ دیکھ رہے ہیں, تاریخ یہ بتاتی کہ پہلے بلانے والے اور عقیدت کا مظاہرہ کرنے والے اور محبت کرنے والے اور نمائندے کے ہاتھ پر ایک دن میں 40,000 بیعت کرنے والے دعوت قبول کر لی جائے تو پھر وہ نمائندہ جب عشاء کی نماز پڑھ کے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو ایک آدمی مسافرہ کرنے والا نظر نہیں آتا. امام زمانہ امام تو ہیں, یعنی اس علم امامت تو رکھتے, مگر تاریخ کا علم کیا نہیں ہے امام کو؟ کیا نہیں دیکھ چکے کہ مامون نے بلایا اپنے آپ کو بدلنے کا عہد کیا, جب آ گئے تو وہی زہر دے کے شہید کر رہا. یقیناً ہم دشمنان اہل بیت میں نہیں, میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں. کیا رسول نے نہیں دیکھا کہ پہلے بلایا پھر اس طرح کانٹریکٹ توڑا کہ میں نے کل چھٹے امام کا رونا بتایا؟ کیا چھٹے امام نے خود نہیں دیکھا کہ مجھے دعوت دے رہا, جب میں نے ایک حکم دیا تو پسو پیش کرنے لگا؟ اور کیا حسین مظلوم کا واقعہ سامنے نہیں ہے کہ پہلے بلایا اور جب دعوت قبول کر لی تو کس طرح ساتھ چھوڑ کے چلے؟ ارے اس طرح ساتھ چھوڑ کے گئے کہ مسلم تو خیر, حسین کی بہنیں اور بیٹیاں تک ان کے شہر میں آ گئیں تو ایک باغیرت ایسا نہ ملا جو صدائے احتجاج بلند کر. ایک ام حبیبہ نظر آئی جو پانی لے کے آئی, گھر کے اس کا نام ان لوگوں میں ہے ہی نہیں جنہوں نے امام مظلوم کو خط لکھی, اور ایک پیغمبر کا وہ صحابی عبداللہ ابن عفیف نظر آیا کہ جو دربار ابن زیاد میں گستاخی برداشت نہ کر سکا کہ چھڑی سے حسین کے لبوں سے بے ادبی کی جا رہی ہے, مگر اس نے بھی نہیں بلایا. جو بلانے والے تھے ان کی حالت یہ کہ محمد کی نواسیاں دربار میں آ گئیں, بازار میں آ گئیں, اور کیا اطمینان دیکھیے کوفے والوں, وہ در برق لباس دیکھیے کوفے والوں. اور تاریخ کی یہ تلخ حقیقت دیکھیے کہ جس کو دعوت دے کے بلایا گیا کیا حالت ہوئی؟ سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ شہر کوفہ کے قریب پہنچا. زینب کبرا ایک ایسا جملہ سنتی ہے شمر کی زبانی, یعنی کہ خیرت مند بیٹی, بہت صابرہ ہے, بہت صابرہ ہے, بہت صابرہ, مگر یہ جملہ وہ بھی برداشت نہ کر سکے اتنے صبر کے بعد. اور پھر بلانے والے دعوت دینے کے بعد کیا سلوک کر کے مہمانوں سے وہ منظر دیکھا؟ جملہ کیا سنا؟ زینب کبرا کو بازار کوفہ میں لے جانا, شہر کوفہ دروازہ نظر آیا. بڑے گھر کے ایک سے زیادہ دروازے ہوتے, شہروں کے تو 6-7 دروازے ہوتے. زینب نے کہا اے شمر دروازہ بدل دے, اس کے قریب ہی دوسرا دروازہ ہے وہاں سے لے جا. کیوں؟ کہ یہ وہ دروازہ ہے جس سے ہمیشہ میرا بابا مجھے لے کے شہر کوفہ میں داخل ہوتا ہے. میں اس دروازہ میں دیکھتی ہوں مجھے بابا یاد آتا ہے, بابا کی غیرت یاد آ جاتی کہ رات کے اندھیرے میں لے کے داخل ہوتے, مگر کہتے جاتے ہیں زینب بیٹی نقاب صحیح تو پڑی ہے, چادر صحیح تو بندھی ہے, ایسا نہ ہو کہ ہوا چلے اور ایک مرتبہ چادر ہٹ جائے نقاب پھرک جائے. آدھی رات کو میرا بابا مجھے لے کے آتا ہے, مگر اتنا چادر زینب اور پردہ زینب کا خیال دوسرے دروازے سے لے جاؤ. اور شمر کے جواب دینے کا انداز دیکھیے, کئی طریقے ہوتے ہیں نا, یہ بھی کہا جا سکتا ہے بھائی مجبوری سارے انتظامات یہاں, یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی ہمارا حکم یہی, وہ بے غیرت وہ بے حیا وہ بے شرم کہتا کیا ہے؟ علی کی بیٹی سے کہتا ہے زینب کیا آج بھی اپنے آپ کو شہزادی سمجھ رہی ہو؟ ہماری قیدی ہو, ہم حکم دیں گے تمہیں حکم ماننا پڑے گا. اللہ اللہ, ایسا بے حیائی کا جملہ اس انداز سے تانا دیا جا رہا کہ زینب جیسی صابرہ برداشت نہ کر سکے. ایک مرتبہ کہا اے بی بی یہ مجھے مجبور سمجھ رہا ہے, ذرا میں دکھاتی ہوں کہ آج بھی زینب کتنی طاقت رکھتی ہے, میں دعا کرتی ہوں تم سب مل کے آمین کہنا ہو. یہ کہہ کہ زینب نے ہاتھوں کو بلند کیا, دعا کے لیے زمان ہلانا چاہیے مگر آسمان سے پہلے حسین کا کٹا سر نظر آ گیا. بہتے ہوئے آنسو زینب گھبرا گئی, بھیا تو نے اب تک آنسو نہ بہائے, اب کیوں بہا رہا ہے؟ کیا زینب میرا مقصد ختم ہو جائے گا؟ ارے بس دعا نہ
کرنا. علی کی غیرت مند بیٹی نے ہاتھ نیچے کر لیے, کہا اے رقیہ کلثوم, اے رباب و لیلا, اے فاطمہ کبریٰ و سکینہ, اب میں بد دعا نہیں کرتی ہوں, میرا بھیا مجھے منع کر رہا ہے. اسی انداز سے زینب جلی, مگر زینب کو حیران کر دیا ایک آواز نے, کیونکہ ایسے شہر میں اور ایسے بے غیرت شمر کے سامنے زینب نے سنا کوئی میرے بھیا کو سلام کر رہا ہے. السلام علیک یبنا رسول اللہ, میرے بھائی کا تٹا سر رو کے نیزہ پر, اور کہیں سے آواز میں سلام آ رہی, اے فرزند رسول میرا سلام لیجئے. زینب گھبرا گئی, ارے اس شہر اور ایسے دروازے پر جہاں یہ بے غیرتی ہو رہی ہے, کون ہے میرے بھیا کو سلام کرنے والا؟ دائیں اور بائیں دیکھ رہی, کوئی نظر تو نہ آیا. اگلا سلام اپنے نام لیا, السلام علیکی یا بنت رسول اللہ. پھر وہی آواز آئی, اے دختر رسول, اے رسول زادی, میرا سلام لیجئے. اب زینب نے پہچان لیا, در کوفہ پر بے سر کا ایک لاشا لٹک رہا ہے, اور اس لٹکے ہوئے لاشے سے سلام کی آواز آ رہی. گھبرا کے زینب نے پوچھا, اے شخص تو ہے کون جو کبھی میرے بھیا کو سلام کرے, کبھی دشمنوں کے شہر میں مجھے سلام کرے؟ بے سر کے لاشے سے فریاد بلند ہوئی, شہزادی آپ نے اپنے سفیر کو نہیں پہچانا, انا مسلم ابن عقیل, میں مسلم ابن عقیل ہوں. ایک مہینے سے شہر کوفہ کے اسی دروازے پر آپ کا انتظار کر رہا ہوں. شہزادی آپ سے پہلے آپ کا سفیر آ گیا, میرا سلام لیجئے, میرا سلام. خدا بندہ زینب کبریٰ کے ان مصائب اور مسلم ابن عقیل کے اس امتحان کا واسطہ, جس کا بے سر کلاشا ایک مہینے کے بعد بھی در کوفہ پہ لٹکایا جا رہا. تمام صاحبان ایمان, خصوصاً حاضرین و بانیان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرماؤ. ہمارے تمام بیماروں کو, خصوصاً ایک برادر محترم کی بہن لکھنؤ میں بیمار ہے, ان سب کو شفا کاملہ عطا فرماؤ. خدا بندہ ہم میں سے ہر ایک کو اولاد کے ہر دکھ اور صدمے سے محفوظ فرماؤ. ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرماؤ, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرماؤ.